جزاکم اللہ، ریزیوم کر لیا ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ زبان کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ پہلے کیا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا. اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی مقامات قرآن کے اندر حدیث کے اندر آتے ہیں کہ کسی اچھی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں یعنی پہلے اچھی بات، ایک اچھی بات، پھر دوسری اچھی بات، پھر تیسری اچھی بات، ٹھیک ہے. تو اس کے آرڈر کے بارے میں پھر ہمیشہ جو مفسرین ہوتے ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی اس کو پہلے کیوں ذکر کیا، اس کو بعد میں کیوں ذکر کیا، اور پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ یہ وجوہات ہوں گی کہ پہلے اس کو ذکر کیا کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا اس کے بارے میں. اب یہ ہے کہ ہاں زبان کی سے تکلیف پہنچانے کا ایک اور بھی پہلو اس کے اندر ہے کہ ہاتھ پیر سے تو نقصان اور تکلیف وہی پہنچا سکتا ہے جو کہ زیادہ طاقتور ہو، ٹھیک ہے. جو زیادہ طاقتور ہو وہی کمزور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ کمزور طاقتور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کمزور طاقتور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو غیبت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی طاقتور تو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، آپ کو جواب دے سکے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے اگرچہ کہ آپ کمزور ہیں لیکن پھر بھی آپ طاقتور انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، رائٹ. لوگ بدگمان ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، یا یہ کہ اس کا کوئی کاروباری ڈیل ہونے والی تھی اور آپ نے اس کی غیبت کر کے اس کاروباری ڈیل کو کینسل کروا دیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو باقاعدہ مالی نقصان پہنچا دیا اس طریقے سے، رائٹ. تو کمزور طاقتور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بیوی عمومی طور پر رائٹ فزیکلی کمزور ہوتی ہے، اور شوہر جو ہوتا ہے وہ فزیکلی عمومی طور پر طاقتور ہوتا ہے، لیکن بیوی جب زبان چلاتی ہے تو شوہر کو بھی تکلیف ہوتی ہے حالانکہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اسی طریقے سے بیٹی کمزور ہوتی ہے، لیکن بیٹی اگر باپ کے سامنے زبان چلانا شروع ہو جائے، غلط باتیں کہنا شروع ہو جائے، رائٹ، تو پھر باپ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بیٹی کی زبان سے باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اور تو پھر اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل پھر ہمارے مشائخ نے بہت اچھے سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں بہت ہمیں نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی وہ اگر زبان استعمال کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام کر دیتا، کوئی غلط کام بات کہہ دیتا کسی کو، اور اس کو خمیازہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا اور ہو سکتا ہے آخرت میں بھی بھگتنا پڑے. تو اگر وہ خاموش رہ جائے نا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، تو وہ دنیا میں بھی نجات پا جائے گا مصیبت میں پڑنے سے، اور آخرت کی مصیبت سے بھی نجات پا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کریں تو ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بیٹا مجھے کبھی بھی اپنے خاموش رہنے پر افسوس نہیں ہوا کہ میں خاموش کیوں رہا. مجھے جب بھی افسوس ہوا ہے اپنے بولنے پر افسوس ہوا ہے کہ کاش کہ میں یہ بات نہ کہتا، کاش کہ میں اس معاملے میں نہ بولتا، مجھے ایسے موقعوں پر افسوس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو خاموشی جو ہے نا اس کے اوپر افسوس جو ہے وہ عموماً کم ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر مجھے کچھ کہہ دینا چاہیے تھا تو فائدہ ہو جاتا، ٹھیک ہے. یہ بھی موقع ہوتے ہیں کہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، رائٹ، لیکن ایسے موقع جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں نسبتاً ان موقعوں کے کہ جن کے اندر خاموش رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک لقمان علیہ السلام کا قول ہوا. دوسرا یہ کہ ہمارے گھرانوں کے اندر جو جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، تو وہ جھگڑے لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے زبان چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شوہر جو ہے وہ بھی زبان چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بھی زبان چلا رہی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ کرنا یہ چاہیے کہ اگر ایک طرف سے گرما گرمی چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، تو دوسرا فریق جو ہے نا وہ اس موقع کے اوپر خاموشی اختیار کر جائے، اگنور کر جائے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور جواب دینے سے ضروری نہیں ہے کہ کامیابی بھی حاصل ہو جائے، بلکہ خاموش رہنا جو ہوتا ہے نا وہ بہترین جواب ہوتا ہے. خاموش رہنا بہترین جواب ہوتا ہے، تو اس بات کو ہم ذرا سمجھ لیں اور اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی ویسے ہی پرسکون ہو جائے گی. ٹھیک ہے, گھروں کا معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا اگر کوئی ایک شخص اس بات کو سمجھ لے اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے کہ ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا اور خاموشی عموماً بہترین جواب ہوتی ہے. خاموشی عموماً بہترین جواب ہوتی ہے. تو کرنا یہ چاہیے کہ اگر شوہر بول رہا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے, بیوی بول رہی ہے تو اس وقت شوہر خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے, بعد میں بے شک جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے بات سمجھا دی جائے. اور یہی معاملہ جو ہوتا ہے وہ ساس بہو کے درمیان بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, ساس بول رہی ہے بہو خاموش ہو جائے, بہو بول رہی ہے ساس خاموش ہو جائے, باپ بول رہا ہے تو بیٹا خاموش ہو جائے, بیٹا بول رہا ہے تو باپ خاموش ہو جائے. اور اس موقع پر یہ نہ کہے کہ جی میں تو بڑا ہوں اور یہ تو چھوٹا ہے, یہ میرے سامنے زبان چلا رہا ہے. بھائی انسان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایکچولی میں ایک بیان کا قطعہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بہت پیاری بات فرمائی کہ بھائی انسان ہے, بے شک وہ غلطی کر رہا ہے, بے شک غلطی کر رہا ہے, لیکن انسان ہے نا تو انسان سے تو غلطی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے باپ کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اگر بیٹا اس طرح کی غلطی کر رہا ہے تو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر کے اس وقت دودھ اور دودھ جواب دینے سے نا معاملہ اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا گھر چھوڑ کر کے چلا جائے, ہو سکتا ہے جو ہے وہ باپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دے, ہو سکتا ہے وہ کوئی برا دوست تلاش کر لے باپ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تو صبر, تحمل اور زبان کے اوپر کنٹرول, اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو یہ کنٹرول نہیں کرتا اس کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال یا کوئی کمنٹ اس حدیث کے بارے میں؟ باقی انہوں نے دو اشعار لکھے ہیں, ایک تو عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا, دوسرا ایک اردو کا ہی شعر ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال کمنٹ وغیرہ نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے, المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. کہ مؤمن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں. ٹھیک ہے, اچھا پچھلی حدیث میں ایک سوال آپ کی ریپیٹیشن کی خاطر یا ریویژن کی خاطر یہ عاجز آپ سے پوچھے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور آج کے دور میں اکثریت کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے. ٹھیک ہے, تو کیا وہ سارے کے سارے کافر ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سارے کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم سارے کے سارے گئے, رائٹ, تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ ہم سارے گئے یا نہیں گئے؟ ایمان کے دائرے سے ہم سارے کے سارے خارج ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ امپورٹنس بتا گئے ہیں, بتائی گئی ہے؟ نہیں, امپورٹنس تو بتائی گئی ہے لیکن جو سوال پوچھا ہے یہ تو سوال, بہرحال الگ سوال ہے نا, کہ ہم کافر ہو گئے کہ کافر نہیں ہو گئے. تو جواب اس کا ہے تو یہی کہ کامل مومن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلمان کامل یا مومن کامل کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک عمومی معاملے کی طرف اشارہ ہے, کافر نہیں ہوئے, کامل مسلمان کے بارے میں. ہاں, جواب اس کا یہی ہے کہ یہ کامل مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کامل وہی ہوتا ہے کہ جس, ٹھیک ہے, تو باقی پھر جو لوگ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں تو پھر وہ یعنی ناقص مسلمان, ناقص, ٹھیک ہے, ناقص وہ ہوتا ہے جس کے اندر کمی ہوتی ہے, نقص ہوتا ہے کوئی, ٹھیک ہے, ڈپریشیشن ہوتی ہے اس کے اندر کوئی. تو باقی مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ناقص مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تو وہ کافر نہیں ہو جاتے. کافر کب ہوں گے؟ کافر اس وقت ہوں گے جب ایمان دل سے نکل جائے, تب انسان کافر ہوتا ہے. گناہ کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, کمزور ہو جاتا ہے, کمزور. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے مثال بھی دی ہے کہ ایک مردہ انسان ہوتا ہے, ایک زندہ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کافر جو ہے وہ مردہ انسان ہے اور مومن وہ زندہ انسان ہے. اب مومن کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کامل مومن ہوتا ہے اور ایک ناقص مومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کامل مومن وہ ہوتا ہے جیسے باڈی بلڈر, زندہ آدمی باڈی بلڈر ہے, رائٹ, بہت زیادہ ماشاءاللہ پہلوان ہے, تو وہ کامل مومن ہے. اور ناقص مومن ہے تو وہ زندہ, لیکن اس کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس کو اس کے اندر طاقت کی کمی ہے, رائٹ, سٹیمنا نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ ناقص مومن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مثال اگر یاد رہے تو پھر یہ جو ایک دقیق مسئلہ بن جاتا ہے نا ہمارے لیے کہ جی کافر ایسا بہتر لگتا ہے اور مومن خراب لگتا ہے, گناہگار کیسے جنت میں چلے جائیں گے, اور نیک کافر جہنم میں کیوں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان سب مسئلوں کا پھر آسانی کے ساتھ انسان کو جواب مل جاتا ہے. یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے یا نہیں دوسروں کو نقصان پہنچانا؟ جی, نقصان پہنچانے کی بھی لیولز ہوتے ہیں نا, تو کس قسم کا کتنا نقصان آپ پہنچا رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے ہاتھ سے نقصان پہنچانا, قتل کر دینا. ٹھیک ہے, تو قتل کر دینا یہ بھی ہاتھی سے آپ نے نقصان پہنچایا نا, کہ اس کی جان آپ نے لے دی, رائٹ, اور اس کے بچوں کو یتیم کر دیا, بیوی کو جو ہے وہ بیوہ کر دیا, تو بچوں کو بھی نقصان پہنچایا, بیوی کو بھی نقصان پہنچایا, اور اس کو بھی آپ نے جان سے محروم کر دیا. تو یہ جو نقصان پہنچانا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زبان سے نقصان پہنچانا, غیبت. ٹھیک ہے, تو غیبت سے آپ نے نقصان پہنچایا تو غیبت جو ہے سب کو پتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ہے کہ جی آپ نے زبان سے ایسے ہی کوئی کسی کے اوپر تھوڑا طنز کر دیا, اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچی. ٹھیک ہے, لیکن وہ طنز جو ہے وہ بھی نقصان پہنچا, لیکن وہ گناہ کبیرہ کے اندر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو انٹینسٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. البتہ یہ بات یہاں پر ضرور سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے, تذکرہ کرنا چاہیے کہ بڑوں نے فرمایا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے. یعنی کسی کا دل جان بوجھ کر کے توڑنا, دکھانا, اس کے دل کو تکلیف پہنچانا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں دل آزاری کرنا, انٹینشنلی. ٹھیک ہے, انٹینشنلی کسی کے دل کو دکھانا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک فرمایا مشائخ نے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کی دل آزاری ہوتی ہے, اور یہ دل آزاری جو ہے نا یہ زبان سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عمومی طور پر زبان سے ہی کی جاتی ہے. آج کل اچھے اخلاق کے لیے کفار کی مثال دی جاتی ہے, یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ بھائی, اچھے اخلاق کے لیے کفار کی مثال دینا یہ یہاں تک ٹھیک ہے کہ دیکھو, یعنی غیرت دلانے کے لیے کہ دیکھو ان کافروں نے جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے, جو آخرت کے لیے کام بھی نہیں کرتے, جن کے پاس اللہ کے نبی کی سیرت بھی نہیں ہے, جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے, یہ اتنے اچھے اخلاق رکھتے ہیں, تو تمہارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو تم کیسے بے غیرت ہو کہ اتنے برے اخلاق رکھتے ہو؟ تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا شروع ہو جانا کہ جی کافر جو ہیں وہ اتنے اچھے اخلاق رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے بہتر ہو گئے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اور کیوں غلط ہے بھائی؟ جواب تو آپ لوگوں کو دینا چاہیے. غیرت دلانے کے لیے یہ بات کہنا ٹھیک ہے, لیکن ان کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہنا غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیوں غلط ہے؟ اور ان دونوں میں آپ فرق ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بہتر بھی ہو جائیں. جو بھائی جو اچھا کام کرتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بہتر تو نہیں ہے. مسلمان ہر حال میں غیر ایمان والوں سے, ہاں اس کو لکھیں, مومن ہر حال میں کافر سے بہتر ہے. ایمان نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے, اور مردہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی زندہ سے بہتر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ مردہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے مر گیا, بہت خوبصورت تھا, بہت اچھے لباس پہنا ہوا ہے, اچھا لباس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا ماشاءاللہ اس نے بہترین گھڑی لگائی ہوئی ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ زندہ ہے لیکن وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اس کے پاس اتنا اچھا لباس پہنا ہوا نہیں ہے, اور اس کے اوپر اچھی سی گھڑی نہیں پہنی ہوئی ہے, اور اچھا, رائٹ, تو کیا آپ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کافر اس زندہ سے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو بیوقوفی سمجھا جائے گا نا. بالکل اسی طریقے سے ایمان جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ آپ کبھی بھی کفر کے مقابلے میں کم نہیں کہہ سکتے, اور یہ بات وہی سمجھتا ہے جو کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھتا ہے. ایمان کی متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بے شک. ٹھیک ہے, مومن. اچھا, اگلی حدیث ہم شروع کر چکے تھے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنے جانور مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں. اس کی تفسیر تفصیل سے پہلے لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ المومنو. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر ہے ایک اسم ہے, اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے جو کہ اسم کی علامت بھی ہے. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ اسم ہے. اچھا, تفصیل اس کی تشریح میں دیکھیں گے انشاءاللہ. من, یہ من موصولہ ہے, موصولہ صاد والا, ٹھیک ہے, جس کا ترجمہ جو سے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا عموماً موصولہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ما ہوتا ہے. فرق ان دونوں میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ من اور ما میں فرق یہ ہے کہ من جو ہے وہ ذوی نقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی نقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ذوی العقول ہوتے ہیں یعنی عقل والے, تو اس وجہ سے من استعمال ہوا, ما استعمال نہیں ہوا. امینہ ہو, امینہ یہ فعل ہے اور ہو ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے. تو امینہ ہو, امینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ محفوظ ہوا یا وہ مامون ہوا. مامون کا مطلب بھی محفوظ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو امینہ جو ہے یہ بالکل پہلا والا فعل ہے, ابدا کے بدن پر ہے. ٹھیک ہے, ابدا جیسے ہے نا اس نے عبادت کری, تو اسی طریقے سے امینہ یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف پہلا صیغہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ابدا کا پیٹرن جو ہے وہ تو ابدا یعبدو نصرا ینصرو کے بدن پر ہے. ٹھیک ہے, تو ابدا یعبدو نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. لیکن امینہ یہ جو ہے وہ سمیع یسمعو کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے, تو سمیع یسمعو یہ چھ پیٹرنز میں سے ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس کے اندر فعل ماضی کا جو مڈل لیٹر ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتا ہے, سمیع, اسی وجہ سے یہ ہے امینہ. ٹھیک ہے, تو امینہ ہو یعنی امانت میں آیا وہ. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہے الناسو کا لفظ, یہ بھی ظاہر اسم ہے اور انسانوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انسانیت یا انسان, ہیومن بینگز. تو یہ جو لفظ ہے الناسو یہ فاعل بن رہا ہے امینہ فعل کا. امینہ فعل ہے, الناسو اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور ہو جو ضمیر لگی ہوئی ہے نا وہ مفعول ہے, یعنی وہ مفعول کی ضمیر ہے. تو انسان امن میں آتے ہیں اس سے, بلکہ مطمئن, ایک اس کا جو لفظی ترجمہ ہے ذرا سا تھوڑا سا اس کو غور کی ضرورت ہے, کیونکہ الناسو جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے, امینہ جو ہے وہ فعل بن رہا ہے, اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے. تو اس کو ایسے پٹ کریں کہ یہ مفعول کے طور پہ ہمیں سنائی بھی دے. تو وہ ذرا ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا کہ انسان امن میں رہتے ہیں اس سے, امن پاتے ہیں. ہاں, امینہ کا مطلب ہوا پھر کہ ایک منٹ, جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ, تو امن امینہ کا ترجمہ ہی نہیں لکھا ہوا, کہ امن میں آئیں یا معمون ہوئے. anyway, اس وقت واقعی یہ کلیئر نہیں ہو رہا ذہن میں, حالانکہ بہت ہی سمپل چیز ہے. تو کم از کم اتنا تو ہمیں پتا ہے نا کہ الناسو فاعل ہے اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ پروناؤن, یعنی وہ آبجیکٹ کا پروناؤن ہے, مفعول کا پروناؤن ہے. چلیں بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. علا حرف جر ہے جس کا ترجمہ پر سے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو لفظ ہے دماءہم و اموالہم. تو دماء جو ہے وہ دم کی جمع ہے. ٹھیک ہے, دم کہتے ہیں خون کو, کبھی سانس کو بھی دم کہتے ہیں. تو سانس کے لیے بھی, بریتھ کے لیے بھی لفظ دم استعمال ہوتا ہے عربی میں, اور خون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دماءہم کا مطلب ان کے خون, اور خون سے یہاں پر مراد جان ہے. ٹھیک ہے, ان کی جانیں. اور اموالہم یہ مال کی جمع ہے, اموال. تو اموالہم کا مطلب ان کے اموال, یعنی ان کے پراپرٹیز اور ان کے ویلتھ. ٹھیک ہے, ساری جو ہے وہ بدن کے علاوہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اموال میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لغات میں لکھتے ہیں کہ دماؤہم دمن کی جمع ہے, بمانی خون. اصل میں وہ دمیون تھا. ٹھیک ہے, لفظ اصل میں دمیون تھا, اس کو یا کو حذف کر دیتے ہیں تو وہ دمن بن جاتا ہے. لام کلمہ حذف کر کے دمن بنایا گیا, جمع دماغ. قال تعالی وَيَسْفِقُ الدِّمَا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے وَيَسْفِقُ الدِّمَا، کہ یہ خون بہائیں گے، ٹھیک ہے. اموالہم، یہ مال کی جمع ہے، بمانی دولت. قال تعالی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم مدد کریں گے تمہاری اموال سے اور بیٹوں سے، بنین بیٹوں کو کہتے ہیں. تشریح، یہ ما قبل کی حدیث کا جز ہے. ما قبل جو قبل میں آیا، ما قبل جو قبل میں آیا، یعنی جو پہلے آیا، یعنی پچھلی حدیث، تو اسی حدیث کا یہ جز ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ ایسے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ذمی ہو یا حربی، مرد ہو یا عورت. ذمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نان مسلمز آپ کے ساتھ جزیہ دینے کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، وہ ذمی کہلاتے ہیں. تو پھر وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، اور اس پروٹیکشن کے بدلے میں وہ ایک ٹیکس دیتے ہیں جس کو یعنی خراج کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، کسی کو لفظ یاد ہے، تو وہ ذمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. اور حربی وہ ہوتے ہیں جو کہ یعنی باقاعدہ جنگ پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حرب، جزیہ، جی ابھی تو میں نے ایکچولی کہا بھی تھا، جزیہ دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، صحیح. اور حربی جو، حرب جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں. مرد ہو یا عورت، وہ سب کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہو، حاضر ہو یا غائب، دونوں ہی حالت میں لوگ اس سے اپنی جان اور مال کے بارے میں مطمئن ہوں. اگر مسلمان اسی ایک حدیث پر عمل کر لیں تو آج بھی دنیا آزار نباشد ہو جائے گی، یعنی آزاری سے، آزار یعنی تکلیف دینا، اس سے جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو جائے گی. نباشد کا مطلب وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گا، آزاری نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گی، اور تمام امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے کہ بھائی حربی جو ہے وہ اس کے اموال اور جانے کیسے محفوظ رہیں، ان کے ساتھ تو آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کیا تفصیل ہے، تو یہ بعد میں دیکھیں گے، فی الحال ایک منٹ ذرا ہولڈ کیے گا. اچھا، اب بظاہر تو اس حدیث میں کوئی بہت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ ذمی اور حربی وغیرہ کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اس سے پہلے لیکن ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں، آنا چاہیے، کہ بھائی پچھلی حدیث یا اس حدیث کے جو اول حصہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مومن کا ذکر کیا، تو کیا مسلمان یا مسلم اور مومن ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھئی وہاں پہ مسلمان کا ذکر کیوں کیا اور یہاں پر مومن کا ذکر کیوں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرا سوال ہے. تو کم از کم ابھی جو ہے وہ ہم پہلے سوال کا جواب تو آپ کے لیے دے سکتے ہیں، دوسرے سوال کا جواب لٹرلی ابھی سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لفظ مسلم اور مومن، ٹھیک ہے، مسلمان کہاں سے نکلا؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، ٹھیک ہے. اسلم یہ فعل ماضی ہے، یسلم فعل مضارع ہے، اسلام یہ اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، اسلام مصدر ہے، اور مسلم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے مسلم، ٹھیک ہے. اچھا، مؤمن یہ کیا چیز ہے؟ آمنا یؤمنو ایمانن فہو مؤمن، ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو ایمانن فہو مؤمن. تو آمنا فعل ماضی ہوا، یؤمنو فعل مضارع ہوا، ایمان یہ مصدر ہوا، اور مؤمنن یہ اسم فاعل ہوا، ٹھیک ہے. تو مسلمن اور مؤمنن یہ دونوں ڈور کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈور ٹینس ہے، اسم فاعل کا صیغہ، ٹھیک ہے. اور اسم فاعل کا صیغہ ہوتا کیا ہے؟ کسی کرنے والے کو، جو وہ عمل کر رہا ہو، اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عابدن عبادت کرنے والا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسلمن, تو مسلمن کا مطلب کیا ہوا, اسلام لانے والا, ٹھیک ہے, اور اسلام مصدر ہے. تو اسلام کا مطلب کیا ہے, اسلام کا مطلب کیا ہے, سبمیشن, سنا ہی ہوگا آپ نے, ٹھیک ہے نا, سبمیشن یعنی سپرد کر دینے والا, اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا, جھکا دینے والا, وہ ہوتا ہے مسلمن. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو جھکا دینے والا, سپرد کر دینے والا, حوالے کر دینے والا, وہ ہوتا ہے مسلمن. ٹھیک ہے, اور مؤمنن یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو مؤمنن کیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوا اس کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے. اس کا مصدر کیا ہے, ایمان لانا. تو مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ایمان لانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا, ایمان لانا یعنی اس کا کیا تعریف ہے, ایمان لانا, کوئی اس کی تعریف بتا سکتا ہے, ایمان لانا کی کیا تعریف ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو بتاتے رہے ہیں پیچھے تو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں, ایمان کی کیا تعریف ہوتی ہے, تعریف معلوم ہونی چاہیے نا. یعنی جیسے اسلام کی تعریف بتائی ہے نا, اپنے آپ کو حوالے کرنا, سبمٹ کرنا, تو اس طریقے سے ایمان کی تعریف بتائیں. یہ نہیں کہیے گا کہ آپ کو وقت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہیے گا اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, بیکاز میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں ایمان کی تعریف کیا ہے, یعنی اللہ پر ایمان لانا کیا مطلب, اللہ پر کیا کرنا, یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, بلیو تو آپ نے اسی کو انگلش میں بس کنورٹ کر دیا نا, اس کا آلٹرنیٹ ورڈ بتا دیا ہے. میں تعریف پوچھ رہا ہوں, ڈیفینیشن. چلیں آپ کی آسانی کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بن دیکھے یقین رکھنا, نہیں یہ بھی جو ہے اس میں نہیں آتا. آپ کی آسانی کے لیے جی جی ماشاءاللہ منان صاحب نے جواب صحیح دے دیا ہے. جو ہر ہماری محفل ذکر ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے تو اس میں آخر میں جو توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سناتے ہیں نا یہ, ٹھیک ہے. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, ٹھیک ہے. اور عمل بالجوارح, یہ آپ نے کامل ایمان کی تعریف میں عمل بالجوارح بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایمان کی جو منیمم تعریف ہے, یعنی لوئسٹ درجے کا ایمان, یعنی زندگی کی تعریف, ٹھیک ہے, ایمانی زندگی کی تعریف کیا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ انسان مردہ کہلائے گا, یعنی کافر کہلائے گا, مردہ کیونکہ ہم نے وہی مثال استعمال کر کے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سمجھایا تھا نا, تو وہ شخص جو ہے وہ ایمانی طور پر مردہ کہلائے گا اگر وہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق نہ کر رہا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایمان کی تعریف, زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, ٹھیک ہے, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, صحیح ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو ہو گئیں کہ بھئی اسلام اور ایمان جو ہے وہ ان کی یعنی اصطلاحی تعریف آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تو سبمیشن کا نام ہے, اور ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے. اگر آپ ایمان کی یعنی تھوڑا اور ایکسپلینیٹری تعریف کریں تو وہ یہ ہوگا کہ جیسے کہ کسی نے یہاں پہ لکھا بھی تھا کہ بغیر دیکھے مان لینا, ٹھیک ہے, نبی کے بتانے پر, جیسے عمران صاحب نے لکھا, ٹھیک ہے, بغیر دیکھے مان لینا نبی کے بتانے پر, ٹھیک ہے, تو یہ ایمان کی پھر ایکسپلینیٹری تعریف ہو گئی, ٹھیک ہے. اصلاحی تعریف جو ہے وہ اصطلاحی تعریف وہ ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, ٹھیک ہے. تو جو سوال ہے کہ کیا ان دونوں کے درمیان فرق ہے یا نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ان دونوں کے درمیان فرق ہے, لیکن یہ فرق جو ہے وہ تعریف کی حد تک ہے, اور وہ بھی لغوی تعریف, لٹرل ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی لٹرل ڈیفینیشن میں فرق ہے, لیکن ان دونوں میں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے فرق کہ کوئی شخص مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے, یا کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اسلام کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اور ایمان کے بغیر اسلام کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ایک بندے میں جب جمع ہو جائیں نا تب وہ بندہ مسلمان کہلاتا ہے, اور وہی بندہ مومن بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے, یا دوسرا ہے اور پہلا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, کہ ایک کا دوسرے کے بغیر اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں, اور ڈکشنری کے اعتبار سے یا لغوی معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, اور یہ جو فرق ہوتا ہے یہ ظاہر اور باطن کا فرق کہلاتا ہے. کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, اور جو باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے, جیسے نماز پڑھنا شروع ہو جانا, اور زکوٰۃ دینا شروع ہو جانا, اور صدقہ کرنا شروع ہو جانا, اور حج کرنا اگر آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ظاہری اعمال کہے جاتے ہیں. تو اسلام کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ظاہری اعمال سے ہوتا ہے, اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تصدیق بالقلب جو ہے نا وہ ایمان کی ایمان کی اصل ہے, تصدیق بالقلب, اور اقرار باللسان کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا بظاہر لگتا ہے کہ جی کنوولیوٹڈ, یعنی آپس میں تھوڑا سا گھچ پچ ہوا ہوا ہے یہ معاملہ, لیکن بہرحال اس میں اتنی زیادہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, نہ کمپلیکیشن بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو بس چونکہ ایک علمی سوال ہوا تھا یا ہونا چاہیے تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے کیا, تو اس کا جواب بھی دے دیا. ٹھیک ہے, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. ٹھیک ہے, کہ جی اسلام جو ہے نا وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور پھر باطن تک پہنچتا ہے, یعنی اس کی ابتدا ظاہر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا باطن میں پہنچ کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان کی ابتدا اندر سے ہوتی ہے یعنی باطن سے, اور انتہا ظاہر پہ جا کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایکسپلینیشن تھی اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کی, کہ بس اتنا ہی فرق ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. مسلم مین زبان سے اقرار, اور مومن مین تصدیق بالقلب. نہیں, مسلم کی تعریف جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار نہیں, بلکہ ظاہری جو بھی ضروریات دین ہوتی ہیں نا ان پر عمل کرنے والا وہ مسلمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں بلکہ نماز پڑھنا ہوگا. اور مومن جو ہوتا ہے وہ جو کہ دل میں ساری باتوں کا جن کی تصدیق کرنی ہوتی ہے ان سب کی تصدیق کرتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس حدیث کے تحت ڈسکشن کرنی تھی. باقی یہ کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ پچھلے حصے میں مسلمان کا ذکر کیا اور اس حصے میں مومن کا ذکر کیا, تو پچھلے حصے کے اندر جو تکلیف کی بات ہو رہی تھی کہ تکلیف سے سلامتی, ٹھیک ہے, تو تکلیف سے سلامتی جو ہوتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری سی چیز ہوتی ہے. اب یہ ایک ایکسپلینیشن ہے, اب یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ یعنی بہت ہی زیادہ ایکوریٹ ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, اور یعنی نہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی ایکوریٹ قسم کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے, تو لسان اور ید سے کسی کو تکلیف سے محفوظ رکھنا تو یہ بھی ایک ظاہری تکلیف سے محفوظ رہتا ہے, یعنی بندے کو آپ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ظاہری نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ مومن جو ہے وہ اس کے انسان امن میں رہتے ہیں, ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی. اب ویسے تو یہ بھی ظاہری نقصان سے امن ہی ہے. خیر, اس کی اگر کوئی اور بہتر انشاءاللہ تفسیر ملتی ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے, ابھی میں نے کوئی ایسا مطالعہ نہیں کیا, ذہن میں بھی کوئی اس کی خاص ریفرنس نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو حدیث ہے وہ ایک کتاب کے مطابق وہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل ہے, تو وہ تفصیل تو ہم آج کی کلاس میں نہیں ڈسکس کر سکیں گے, لیکن کم از کم اس کا ترجمہ اور کچھ لفظی تحقیق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حدیث نمبر 36 یہ بھی نکال لیجئے کہ فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ مجاہد کی. ٹھیک ہے, مجاہد تو ترجمے میں انہوں نے حقیقی مجاہد لکھ دیا ہے, واو تو حرف عطف ہو گیا. المجاہد جو ہے وہ جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ماضی اور مضارع جو ہے وہ ہے جاہدا یجاہدو مجاہدتن فہوا مجاہدن. جاہدا یجاہدو مجاہدتن فہوا مجاہدن, جی مقاتلن, صحیح ہے مجاہدن. تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جاہدا یجاہدو, اس کے فعل ماضی اور مضارع بنتے ہیں جاہدا یجاہدو مجاہدتن و جہادن. ایکچولی اس کے دو مصدر بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پیٹرن ہے نا جاہدا یجاہدو, ٹھیک ہے, اس پیٹرن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مصدر وہ دو پیٹرنز پر آتے ہیں, دو پیٹرنز پر. ٹھیک ہے, ایک پر نہیں بلکہ دو پر. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے دو پیٹرنز ہیں؟ ایک تو ہے مجاہدتن, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے جہادن. ٹھیک ہے, تو جہاد جیسا کہ ہم عام طور پہ جانتے ہیں اس لفظ سے زیادہ واقف ہیں, رائٹ. تو یہ جو ہے نا وہ اس کا مصدر ہے, لیکن دو میں سے ایک مصدر ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لفظ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے من, من موصولہ ہے جیسے پچھلی حدیثوں میں تھا, جس کا ترجمہ جو. جاہدا یہ ابھی آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, مجاہد کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ جاہدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جاہدا تو جس اس نے جہاد کیا. ٹھیک ہے, جاہدا کا یہ ترجمہ ہو گیا اس نے جہاد کیا. نفسہو, ٹھیک ہے, اچھا کس سے جہاد کیا؟ اپنے نفس سے. تو نفس کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اسم ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر لگ جائے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہی بنتا ہے. تو نفسہ کا ترجمہ کیا بنا؟ نفس اس کا. اور اردو کے وزن پر جب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو نفس اپنا ایسے ترجمہ کریں گے, بیکاز اپنا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو نفسہ اپنے نفس سے, یعنی جاہدا نفسہ اس نے جہاد کیا اپنے نفس سے. ٹھیک ہے, فی طاعت اللہ, فی حرف جر ہو گیا جس کا ترجمہ میں سے ہوتا ہے, اور طاعت اللہ طاعت اللہ کی, یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جو مضاف ہوتا ہے وہ تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, رفع نصب جر, تین حالتیں ہوتی ہیں نا جو اسم پر آ سکتی ہیں, رفع نصب اور جر. ٹھیک ہے, تو مضاف جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے, نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کس حالت میں ہے آپ لوگ بتائیں؟ لفظ طاعت جو مضاف بن رہا ہے یہ کس حالت میں ہے یہاں پر؟ حالت رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ جی جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ فی حرف جر کے بعد آ رہا ہے, تو فی کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو مضاف تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا ایکشن. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ جر کی ایکشن ہو رہی ہے, اس وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. لیکن مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, تو لفظ اللہ یہاں پر مضاف الیہ بن رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جاہدا نفسہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی ہے کہ اس نے جہاد کیا اپنے نفس سے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ نفسا جو اسم ہے نا نفس, تو وہ حالت نصب میں ہے نفسا. ٹھیک ہے, یہ حالت نصب میں, تو یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جاہدا فعل کا مفعول بن رہا ہے. جاہدہ فعل کا مفعول بن رہا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول ٹھیک ہے. لغات مجاہد پوری طاعت صرف کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ مجاہد کا جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے نا, تو یہ انہوں نے اگر بہت ایکیوریسی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے, کیونکہ مجاہد ابھی آپ کو بتایا کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو مجاہد کا ترجمہ بنے گا پوری طاعت صرف کرنے والا یا جدوجہد کرنے والا, مجاہدہ کرنے والا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ترجمہ لکھ دیا نا, یہ انہوں نے مصدر کا ترجمہ لکھ دیا ہے, کیونکہ کرنا نون الف جو ہے وہ مصدری ترجمے میں آتا ہے. اصل میں یہ ترجمہ ہے مجاہدتن کا ترجمہ یا مجاہدتن کا ترجمہ ہے یہ, اور جہادن اس کا بھی ترجمہ ہے یہ, کیونکہ آپ کو بتایا کہ اس کے جو مصدر ہیں وہ دونوں پیٹرنز پر آتے ہیں, مجاہدتن اور جہادن, ٹھیک ہے. تو لفظ مجاہد جو ہے وہ تو اسم فاعل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جہدا یہ فا اس کے سامنے لکھا ہوا ہے, تو فا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تین لیٹرڈ وربز ہوتے ہیں, تھری لیٹرڈ وربز, ٹھیک ہے, ان کے چھ پیٹرنز ہوتے ہیں, ان چھ پیٹرنز میں سے ایک پیٹرن ہوتا ہے فتح یفتحو والا پیٹرن, ٹھیک ہے. تو یہ جہدا جو ہے یہ فتح یفتحو کے پیٹرن پر آتا ہے, یعنی جہدا یجہدو, جہدا یجہدو فتح یفتحو کے پیٹرن پر ہے, اسی وجہ سے فا لکھا ہوا ہے اس کے سامنے. جہدن یہ جہدا کا مصدر ہے, ٹھیک ہے. جہدن بہت کوشش کرنا, جہد کرنا جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مصدر جو ہے نا یہ جہدا کا مصدر ہے, یہ جاہدا کا مصدر نہیں ہے. جاہدا ایک اور پیٹرن ہے اور جہدا ایک اور پیٹرن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جہدن جو ہے وہ جہدا کا مصدر ہے, اور مجاہدتن اور جہادن وہ جاہدا کا مصدر ہے, جاہدا, ٹھیک ہے. قال تعالی والذین جاہدوا فینا, ٹھیک ہے. تو یہ آیت بھی جو انہوں نے نقل کری ہے نا, اس آیت کے اندر بھی جاہدا کا فعل استعمال ہوا ہے, جاہدا کا فعل استعمال نہیں ہوا. انہوں نے جاہدا کا فعل یہاں پہ غالباً اس لیے لکھ دیا ہوگا کہ بھئی جاہدا فعل تو ہے لیکن اس کی جو اصل ہے نا وہ جاہدا ہے, اس وجہ سے انہوں نے جاہدا یہاں پہ لکھ دیا ہے, اصل فارم لکھ دی ہے. طاعت فرما بردار ہونا, طاعت کرنا, فرما برداری جس کو کہتے ہیں اردو میں بھی, رائٹ. تا یہ اس کا فعل ماضی ہو گیا اور یہ نون کے پیٹرن پر ہے, یعنی نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر. تو تا یتو, تا یتو اس طرح بنتا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں فی الحال, آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. تا اور توعن اس کا مصدر ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا یا فرما برداری سے بھی اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. قال تعالی طاعت و قول معروف, ٹھیک ہے, فرما برداری اور ایک اچھا قول, ٹھیک ہے. لغات یا ترجمے کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے, تشریح تو ابھی ہم نہیں کریں گے. اس کے ترجمے وغیرہ کے بارے میں یا پچھلی دو حدیثوں کے بارے میں کوئی سوال لینی تھیں؟ آپ لوگ کبھی الگ سے اپنے کوئی فیڈ بیک وغیرہ بھی دے دیں تو امید ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا. اگر کوئی امپروومنٹ چاہتے ہوں یا اسی طریقے کو چلانا چاہتے ہوں مزید, تو الگ سے آپ واٹس ایپ کر کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.